بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ زینب، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گھرانہ. دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور ہنستے مسکراتے چہرے کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں خداوند متعال کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں گھرانہ پروگرام لے کر حاضر ہوں، تاکہ آج ایک نئے اور تاکہ ہم ایک بہترین اور آئیڈیل گھرانے کی تشکیل اور بنیاد کے لیے ایک نئے اور سنہری اصول پر گفتگو کر سکیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے آج ہم کون سے سنہری اصول پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو لیجئے آپ کی انتظار کی گھڑیوں کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم شکر گزاری جیسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا سنہری اصول بھی جو گھرانے کی تشکیل کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور اس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکر گزاری انسان کے لیے ایک عظیم، تمام انسانوں کے لیے عظیم برکات اور تمام انسانوں کے لیے عظیم برکات کا سرچشمہ اور تمام سعادتوں کی جڑ ہے، جو دن بہ دن انسان کو خداوند متعال کے نزدیک کرتی ہے، اور انسان کے اندر، بندوں کے اندر خداوند متعال کے ساتھ عشق و محبت کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے. اور جب انسان کے اندر شکر گزاری کی روح پروان چڑھتی ہے، تو وہ اپنے خالق کا شکر گزار بندہ بننے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا بھی شکر گزار بن جاتا ہے. تو ناظرین، اسی خوبصورت موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری مذہبی اسکالر محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ. ان سے باقاعدہ گفتگو کرنے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.
قد رحت أنظم حبا سامقا ألقا مذ لامس الحرف وردا طوع الأفقا واستعذب الحبر أن يلقى ثريا هوى وأن يعانق ريحان العلا العبقا وتلألأت قسمات الطير في رغد إذ داعب النور تيها ما به صفقا
محترم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہمراہی میں اپنے مہمان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. محترم معصومہ صاحبہ، السلام علیکم.
میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں.
جی، وعلیکم السلام. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں. تمام ناظرین کی جانب سے اور سحر عالمی نیٹ ورک کی تمام ساری ٹیم کی جانب سے آپ کو موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. محترمہ معصومہ صاحبہ، جیسا کہ آج ہم جس خوبصورت موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے شکر گزاری، یعنی خداوند متعال کی جو دی ہوئی نعمات ہیں اس کا کس طرح ہم شکر ادا کریں، اور کس طرح ہم اس کی دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کریں، اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر پاسبل ہے کہ آپ آیات اور روایات کی روشنی میں خود جو نعمات خداوند متعال نے ہمیں دی ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں.
جی، سب سے پہلے تھوڑی سی طبیعت کی ناسازگاری کی وجہ سے معذرت چاہتی ہوں. اور یہ جو ایام گزرے ہیں پچھلے دنوں میں، کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے ایام، تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں. سوال آپ کا یہ ہے کہ روایات اور آیات کی روح میں نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ تو جب ہم آیات اور روایات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو نعمت کی تعریف سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے استعمال کے بعد اور جس کو ذریعہ بنانے کے بعد انسان جو ہے وہ قرب الہی کو حاصل کر سکے اور سعادت اخروی تک پہنچ سکے. بس ہر وہ چیز کہ جس کو انسان پروردگار عالم تک پہنچنے کے لیے استعمال کر رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں نعمت کہلاتی ہے. اور اسی طرح سے جب ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس نعمت کی دو اقسام نظر آتی ہیں, ایک نعمت ظاہری ہے اور ایک نعمت باطنی. اور جب اس نعمت کی درجہ بندی ہوتی ہے تو سب سے اونچا درجہ نعمت اولیٰ کا ان لوگوں سے مخصوص ہے جن کو ہم انبیاء کے نام سے پکارتے ہیں, یا پھر صالحین ہیں, صدیقین ہیں اور شہداء ہیں. بس یہ لوگ نعمت اولیٰ سے فائز ہیں اور یہ خاص نعمت جو ہے ان لوگوں سے مخصوص ہے.
جی بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. آپ یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خود شکرانہ نعمت کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
جی اس میں یہ کہ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مثلا بندہ اس چیز کو درک کرے کہ پروردگار عالم جو نعمت اس کو عطا کرتا ہے اگر اس نعمت کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے اور جہاں پر پروردگار عالم نے جس مقصد کے تحت اس نعمت کو عطا کیا ان مقاصد کو پورا کرتا ہے تو یہ خود جو ہے شکر عملی ہے. لازم نہیں کہ انسان زبان سے جو ہے الحمدللہ رب العالمین کہے گا تو اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے, بلکہ اس سے جو بڑا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے خداوند عالم کا شکر ادا کرے. اور شکرانہ نعمت میں یہی بات ملتی ہے کہ خداوند عالم نے جو جو ہمیں اپنے خاص مواہبات سے جو نعمتیں عطا کی ہیں اگر انسان ان کو صحیح جگہ پر استعمال کرتا ہے اور اس کے مرضی کے مطابق ان چیزوں کو وسیلہ بناتا ہے دار آخرت کے حوالے سے تو یہ شکرانہ نعمت ہے. لیکن اس کے مد مقابل اگر انسان جو ہے بے پرواہ ہو جاتا ہے, توجہ نہیں کرتا ان عطاؤں اور نعمتوں کے حوالے سے, تو کفران نعمت ہے. جی غافل ہو گیا اور کفران نعمت کا شکار ہو گیا کہ قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سخت ترین مذمت ہے اس انسان کے لیے جو نعمت کی قدر نہ کرتے ہوئے کفران انجام دے.
تو یہاں پر یعنی یہی کہ انسان کو چھوٹی سی چھوٹی نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے, صرف یہ نہیں کہ اب اس کو جو بڑی نعمتیں مل رہی ہیں صرف انہیں کی قدر کریں بلکہ چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں کی بھی قدر کریں.
اور قدر کیا ہے کہ خدا کی جو مرضی ہے اس کے مطابق اس وسیلے کو اس ذریعے کو استعمال کریں.
جی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اچھے نکات کی جانب اشارہ کیا. یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گی, ابھی آپ نے جو بیان کیا کہ کچھ نعمتیں ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس پر بیشتر روشنی ڈالیں کہ یہ ظاہری نعمتوں اور باطنی نعمتوں سے کیا مراد؟
دیکھیں جب ہم تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو مفسرین نے اپنی اپنی آرا کا اظہار کیا ہے اور ہر کوئی اپنی ایک خاص نظر رکھتا ہے. اس حوالے سے مختلف عقائد میں جب دیکھا گیا کہ نعمت جو ہے وہ کیا ہے, ظاہری نعمت باطنی نعمت, تو کچھ مفسرین نے اس طرح سے تعریف کی ہے کہ ظاہری نعمت ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ناقابل انکار ہو. کیا مثلاً جو ہے خلقت کائنات, اور اسی طرح سے ہر موجود کے لیے رزق کا مختلف ہونا, اور خود یہ زندگی جو ہمارے پاس ہے اور زندگی کی دوڑ سے مراد یہ ہے کہ صبح شام کا آنا, سورج کا طلوع ہے, چاند کا نکلنا ہے, ستاروں کا جگمگانا ہے, اور جتنے موسم ہیں اسی ترتیب کے ساتھ ہم سال میں چار موسم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں نعمتائے ظاہری کے عنوان سے جو ہے مفسرین ان کی تشریح کرتے ہیں. اور باطنی نعمتوں میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے لیے تأمل کیا جائے, یعنی ہم سوچ و بچار کریں گے تو ہماری نظر میں وہ چیز نعمت نظر آئے گی, اس کو نعمت باطنی کہتے ہیں. اب بعض نے یہ کہا کہ جیسے انسان کے لیے اعضائے ظاہریاں ہیں, ہاتھ پاؤں, آنکھ, حواس خمسہ, عقل, یہ تمام چیزیں نعمتائے ظاہری ہیں, اور نعمت باطنی کے حوالے سے انسان کا دل, قلب, ادراک, یہ نعمت باطنی ہے. بعض نے کہا کہ خود جسم کا تندرست اور سلامت ہونا نعمت ظاہری ہے اور خدا کی معرفت کو حاصل کرنا نعمت باطنی ہے۔ اب یہ مفسرین کی آراء ہیں، ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ روایات کیا بیان کرتی ہیں۔ تو آئمہ معصومین علیہم السلام کے حوالے سے پانچویں امام کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت ظاہری میں یہی خلقت کائنات ہے، اور نعمت باطنی میں ہم آل محمد کی محبت اور ولایت کو قبول کرنا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں نعمت ظاہری دین اسلام ہے، اور نعمت باطنی میری اولاد پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نعمت ظاہری امام ظاہر ہے، جیسے کہ ہمارے 11 امام ظاہر تھے، اور نعمت باطنی امام غائب ہے، جس طرح سے ہم اس دور میں امام زمان علیہ السلام کے دور امامت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ظہور کے بھی منتظر ہیں
جی انشاءاللہ۔
تو اب ہم ان تمام روایات کو یا ان مفسرین کی آراء کو جب سامنے رکھتے ہیں تو کیا بات سامنے آتی ہے کہ انسان جو ہے نعمت کے حوالے سے دو پہلوؤں میں محتاج ہے اس نعمت کا۔ ایک پہلو اس کا جسمانی پہلو ہے اور دوسرا پہلو اس کا روحانی پہلو ہے۔ جسمانی نشو نما کے لیے، پرورش کے لیے، تربیت کے لیے اور اس کے مقاوم ہونے کے لیے ہم کچھ نعمتوں کے محتاج ہیں، اور روح کی ترقی کے لیے، معنویات کو پانے کے لیے، سعادت کے راستے پر چلنے کے لیے، اخروی عالم میں بلند مقامات تک پہنچنے کے لیے ہم کچھ اور نعمتوں کے محتاج ہیں۔ اور آئمہ کی روایات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اگر ایک شرط اپنے اندر رکھتا ہو وہ ان دونوں نعمتوں کو پا سکتا ہے، ہم ظاہری ہم باطنی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ایمان ہے۔ جو انسان اپنے وجود کے اندر ایمان رکھتا ہے پروردگار عالم اس کو دنیا و آخرت میں ان تمام نعمتوں سے نوازے گا۔ بس اب کوئی شبہ اٹھائے کہ اچھا کافر جو ہیں دن رات نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم یہی جواب دیں گے کہ دیکھیں کافر شاید ظاہری نعمتوں سے مالا مال ہو، اچھا گھر ہے، اچھا مقام ہے، شہرت ہے، اور جو ہے بہترین اولاد ہے، یہ تمام چیزیں ظاہری نعمتیں ہیں جن کا مقام ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، لیکن یہی کافر اخروی نعمت سے، باطنی نعمت سے ہمیشہ محروم رہے گا، اور اس کی اہمیت ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ساری دنیا انسان کے لیے ایک وسیلہ ہے، ایک سیڑھی کی مانند ہے تمام اہداف جن پر ہم چڑھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ پل صراط کی منزل پر جب پہنچیں گے تو بہترین انداز میں اس پل کو پار کر سکیں انشاءاللہ۔
جی بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ۔ میں یہاں پر آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح اب ہمیں خداوند متعال نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، کہ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کیا ہم خداوند متعال کی ہر ایک نعمت کا اگر شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، تو اگر پھر کوئی راستہ ہے کہ ہم خداوند متعال کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کر سکیں؟
جی اس میں دیکھیں جیسے روایات میں ہے اور ملتا ہے کہ اذکرونی اذکرکم واشکرو لی ولا تکفرون، آیت ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں،
تمہیں یاد کروں،
اور جب میرا ذکر کرتے ہو، میری نعمت کا شکر ادا کرتے ہو تو پھر کفران نعمت کا شکار نہ ہونا۔ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ اسی طرح سے ہم قرآن مجید میں ایک آیت دیکھتے ہیں جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے سورہ نحل میں کہ میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے اس انداز میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، اور پھر ہم نے تمہارے لیے قرار دیا شنوائی کو، سننے کی طاقت کو، ہم نے تمہارے لیے آنکھوں کو قرار دیا، ہم نے تمہارے لیے دل کو قرار دیا، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا مراد ہے؟ کہ پروردگار عالم جب انسان کو نعمت سے نواز رہا ہے تو اس کی رضا بھی یہی ہے کہ جس طرح سے وہ چاہتا ہے ہم اس نعمت کو ویسے ہی استعمال کریں۔ آپ نے کہا شکرانہ کیسے ادا ہوگا، کس طرح سے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ کہ جب خدا فرما رہا ہے افلا تعقلون، افلا تفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم شعور سے کام کیوں نہیں لیتے، یعنی کہ ان آنکھوں کو، ان کانوں کو کھولو اور پھر تمام عالم ہستی کی طرف نظر کرو، اس کائنات کے اسرار کو، راز کو جاننے کی کوشش کرو، اور جب تم ان اسرار کو جاننے کی کوشش کرو گے تو پھر میری معرفت تک آ جاؤ گے اور میری معرفت کو حاصل کر لو گے. جب میری معرفت کو حاصل کر لو گے دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے. وہ مقام تمہیں ملے گا کہ جس کے لیے ہم نے خطاب دیا کہ یہ انسان خلیفۃ اللہ ہے اس زمین پر، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس زمین پر. لہٰذا شکر کا طریقہ کیا ہے کہ خداوند عالم نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، ہم ان کو گناہوں سے بچائیں. انسان جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا، دراصل اس نے خداوند عالم کے شکر کا ذریعہ فراہم کیا ہے. اور یہ بات تو یعنی سچی ہے اور واقعاً حقیقت رکھتی ہے. وہ کیا کہ ہم کسی صورت میں پروردگار عالم کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہ مقدور ہی نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ خدا کی نعمتوں کا حق ادا کرے، لیکن اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. بس اگر انسان واجبات کو انجام دیتا ہے، مستحبات کو انجام دیتا ہے، اس نے خدا کے شکر کو ادا کیا ہے، شکرانہ نعمت کو انجام دیا. اسی کے مد مقابل اگر انسان محرمات کو انجام دیتا ہے، حتیٰ روایات کے مطابق اگر انسان مکروہات کو انجام دیتا ہے، تو وہ کفران نعمت کی طرف جا رہا ہے. تو خدا جو فرما رہا ہے کہ کفران نعمت مت کرنا، کیا مطلب کہ گناہوں کی جانب نہ جاؤ. اور اگر تم گناہوں سے بچتے رہتے ہو تو پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے، میں ان نعمتوں کو مزید ان میں اضافہ کر دوں گا اور تمہارے لیے انہیں دوبالا کر دوں گا. کہ خدا توفیق عطا فرمائے واجبات اور مستحبات کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ محرمات سے ہمیشہ ہم لوگ دور رہیں انشاءاللہ.
انشاءاللہ. جی مسما صاحبہ، یہاں پر میں ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. ابھی آپ نے شہداء اور صالحین کا ذکر کیا تھا، تو اس پر آپ تھوڑا سا بیان کرتے چلیں.
جی، کہ نعمت اولیٰ جو ہے وہ شہداء اور صالحین، انبیاء کو اور صدیقین کو ملے گی. تو یہاں پر خود انبیاء کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، پیغمبران الہی علیہم السلام ہیں کہ ہمارا درود و سلام ہو سب پر. صالحین سے مراد قرآن مجید میں جہاں پر صالحین کا خاص ذکر آتا ہے تو آئمہ علیہم السلام مراد ہیں، اور اولیاء اللہ جو بہترین انداز میں اپنے نفوس پر پاؤں رکھتے ہوئے اور عصمت کے دامن میں اس انداز میں پلتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں کہ ہر گناہ سے، ہر برائی سے دور رہتے ہیں. اور اسی طرح سے صدیقین، صدیقین جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ پروردگار عالم کی عبادت کے دوران وہ مقام پا لیتے ہیں معنویت کے حوالے سے، کہ ہر طرح کا حجاب خداوند عالم اور بندے کے درمیان، ہر طرح کا حجاب آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، ان کے پردے پیچھے ہٹ جاتے ہیں حجابوں کے، اور یہ لوگ صدیقین ٹھہرتے ہیں پروردگار عالم کی جانب سے. اور شہداء، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہداء سے مراد وہ لوگ جو ہمارے اعمال کے اوپر شاہد ہیں. اور امام معصوم کی ہی روایت ہے کہ سب سے پہلے شاہد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. دیکھیں، اب ہم لوگ اس معاشرے میں، انسانی معاشرے میں جو زندگی گزارتے ہیں، شاید کسی حد تک ایک دوسرے کو جانتے ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے کی خفا سے جو ہیں کسی قسم کی اطلاع نہیں رکھتے، اور نہیں جانتے کون انسان خفا میں کون سے گناہ کو انجام دیتا ہے یا اس کا عمل جو ہے خداوند عالم کے حوالے سے کیسا ہے. لیکن انبیاء علیہم السلام کی ارواح، رسول خدا کی روح، معصومین علیہم السلام کی ارواح ہمارے تمام اعمال پر 24 گھنٹے شاہد ہیں. اور قیامت کے دن خود رسول خدا کو شاہد بنایا گیا کہ امت کے اعمال پر گواہی دیں گے. یہاں پر شہداء سے مراد یہ لوگ ہیں، البتہ وہ لوگ بھی جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا، اور جیسے کہ روایات اور آیات میں ملتا ہے کہ ان کو کبھی موت نہیں آ سکتی، یہ زندہ ہیں اور ہمیں دیکھتے ہیں.
بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. یہاں پر ابھی ایک کالر ہے، ان کا سوال سنتے پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم.
بچوں اور نوجوانوں کو شکر گزار اور قدردان بنا سکتے ہیں؟
جی، آپ کا نام؟
سیدہ مبین زہرا.
جی مبین زہرا جی، آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. ابھی ہم اپنے مہمان سے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. جی محترمہ مسیمہ صاحبہ، ابھی جیسے آپ نے سوال سنا کہ کس طرح ہم اپنے جوانوں اور نوجوانوں کو شکر گزار بنا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی اب دیکھیں، بچوں کے حوالے سے، جوانوں کے حوالے سے سوال ہے اور پروگرام بھی تقریباً گھرانہ ہی
جی
ہے، اور ایسے سوالات ہونے چاہیے. جی تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیے شمائلہ، انسان اگر بچپن سے ہی اس کو یہ عادت ہو کہ ہمیشہ اپنے والدین کے حوالے سے اور اپنے استاد کے حوالے سے، یہ دو کردار ایسے ہیں جو انسان کی گردن پر بہت حق رکھتے ہیں. اگر شروع سے یہ عادت ہو کہ ان کی زحمتوں کے سامنے، ان کی جو ہے محنتوں کے سامنے ہم ہمیشہ عادت یہ رکھے شکریہ ادا کریں، تو خود ایک یہ چیز بنیاد بنتی ہے. دوسرا جو ہے، جب ہم قرآن مجید کی طرف نظر کرتے ہیں تو اولاد بشر سے خداوند عالم کیا فرما رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ اپنے والدین پر احسان کرنا، اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک مت کہنا. خود خداوند عالم امر فرما رہا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ اگر خدا کے علاوہ ہم کسی اور ذات کی طرف نظر کرتے ہیں اس پوری عالم ہستی میں، تو والدین سے بڑھ کر کوئی ایسی ہمیں ذاتیں نظر نہیں آتی جنہوں نے اتنی محنت کی ہو اپنی اولاد کے اوپر، اور ان کو دل و جان کے ساتھ اور خون جگر کے ساتھ پالا پوسا ہو، نشو نما کی ہو. تو پروردگار عالم پسند فرماتا ہے کہ والدین کے حوالے سے ہمیشہ انسان شکر گزار رہے. اور معصومین کی روایت بھی ہے کہ اگر ہم مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے، نہیں کہتے، تو ہم نے خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا ہے. اب اس میں تھوڑا سا ایک نقطہ ہے، ہر گھر کے اندر جو ماحول پایا جاتا ہے، دیکھیں بچے فطرتاً والدین سے محبت کرتے ہیں، اور فطرتاً جو ہے تھوڑا بہت فرما برداری کا بھی جنبہ ان میں پایا جاتا ہے، لیکن ہم نے ان کو پروردگار عالم کے سامنے بہترین بندہ بنانا ہے. اور سوال بھی یہ ہے کہ ہم ان کے ذہنوں میں کیسے قدردانی اور شکر ادا کرنے کے جو ہے اس احساس کو پیدا کریں. تو اب اس کا جواب جو ہے ہر گھر کے اندر اس ماحول کی طرف پلٹتا ہے، اور خود والدین کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے. والدین آپس میں کیسے تعلقات رکھتے ہیں؟ ایک میاں بیوی اگر گھر کے اندر احترام کے ساتھ پیش آئے، اگر شوہر نے کوئی کام انجام دیا تو بیوی شکریہ ادا کرے، بچہ دیکھ رہا ہے، اگر دعوت ہے بیوی نے کھانا بنایا تو کھانا اچھا تھا، شوہر جو ہے اس کی زحمت پر، اس کی اس محنت پر شکریہ ادا کرے، اس کا بچہ دیکھ رہا ہے اور سیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر والدین میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک انجام دیتے ہیں، میرے لیے جو ہے میرے اسباب آسائش کو مہیا کرتے ہیں، تو پھر میرا بھی فرض ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. اگر گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ احترام، ملائمت اور ایسے رفتار کے ساتھ پیش آئیں کہ بچے تو ظاہر ہے 24 گھنٹے ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان گھر میں مستقل جھگڑا ہے، مستقل ایک دوسرے کو تحقیر کرتے ہیں، مستقل ایسے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ رد و بدل کرتے ہیں. مثلاً مثال کے طور پر سننے میں آتا ہے، بھائی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ نے کون سا کارنامہ انجام دے دیا یہ کام کر کے، یا پھر شوہر بیوی سے کہے بھائی تمہاری ذمہ داری ہے کھانا پکانا، کچن کو سمیٹنا یا گھرداری کرنا کوئی خاص ہنر نہیں ہے. یہ چیزیں بھی بچے جو ہیں دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. پھر یہی بچے جب جوان ہوتے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں وارد ہوتے ہیں، تو پھر خداوند عالم سے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ الفاظ ہم سنتے ہیں جملات کہ پروردگارا آپ نے کون سا اتنا کمال کر لیا، نعوذ باللہ، اتنی ہمیں نعمتیں اگر عطا کر لی ہیں تو یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے پیدا کیا تھا، لہٰذا ہمارا انتظام زندگی بھی آپ نہیں سنبھالنا ہے. یا پھر ساری عمر ہم نمازیں پڑھتے رہے، آج تک تو کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ائمہ کے حوالے سے ساری زندگی ہم نے ماتم کیا یا عزاداری میں شرکت کی، امام حسین نے فلانی حاجت تو ہماری پوری نہیں کی. ان تمام چیزوں کی بنیاد خود گھر کے ماحول کے اندر ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں اس انداز میں رقیق جملات کا استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کی محنتوں کی قدردانی نہیں کرتے، تو اولاد بھی آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سیکھتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی نے اس پر احسان کر لیا یا پھر اس کے حوالے سے کوئی کام انجام دیا تو یہ اس کی ذمہ داری تھی، کوئی ایسا خاص کام نہیں تھا کہ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے. لہٰذا سب سے پہلے اگر ہم اپنے تعلقات کو گھروں کے اندر اچھا بناتے ہیں اور لازم نہیں کہ بچوں کو ہم جو ہے کسی کلاس میں بٹھائیں یا الگ سے ان کو درس دیا جائے. خود ہمارا نارمل زندگی میں جو بھی ہمارا کردار ہے اور رویہ ہے خود ان بچوں کی تربیت کا باعث.
ایکسکیوز می, یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین جائیے گا نہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. آئیے ناظرین اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی معصومہ صاحبہ, بھی آپ وہ بتا رہی تھیں کہ کس طرح جو ہے بچوں کو شکر گزار بنایا جائے, نوجوانوں کو کس طرح شکر گزار بنایا جائے, تو اس کے بارے میں آپ بتا رہی تھیں.
جی تو اس میں یہی ہے کہ سب سے زیادہ ہماری توجہ جس چیز کی طرف ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر ہم لوگ آپس میں کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں, بڑوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. اب صلہ رحمی کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں ہیں, جوائنٹ فیملی کے اندر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اگر انسان صرف یہ تصور کرے کہ جو میری ذمہ داری ہے اور پروردگار عالم نے جن چیزوں کا حکم مجھے کیا ہے, اگر میں انہی حقوق کو ادا کر لوں اور ان تمام چیزوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوا نبھاؤں, تو انشاءاللہ دوسروں سے بھی ہم بیجا توقعات نہ رکھتے ہوئے صرف خدا کی رضا کی خاطر اگر اپنے اعمال کو انجام دیں تو خود بخود ایک ایسی مدد ہوتی ہے کہ انشاءاللہ کل کو معاشرے کے اندر ہماری اولادیں بھی اور وہ رشتے جن کے ساتھ ہم نسبت رکھتے ہیں, احترام متقابل, ایک دوسرے کو سمجھنا اور بہترین انداز میں زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ.
جی بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا. یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی جو ہمارے اس موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ابھی جو ایام ہمارے گزرے ہیں دہ کرامت کی مناسبت سے, امام رضا علیہ السلام اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی جو ولادت گزری ہے, اس مناسبت سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو
جی پلیز. اس میں کہ خود امام رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا, ان دونوں بہن بھائیوں کی والدہ کے حوالے سے اگر میں کچھ عرض کرنا چاہوں, جناب نجمہ خاتون اس قدر بافضیلت بی بی اور تقوی اور بہترین کردار کے حوالے سے اتنے بلند مرتبے پر تھیں کہ پروردگار عالم نے ان کو دو ہی اولادیں عطا کی ہیں, امام رضا علیہ السلام اور جناب فاطمہ معصومہ. لیکن دونوں کا مقام دیکھیں کہ چلے امام تو ہم کہتے ہیں امام معصوم ہیں, لیکن جناب فاطمہ معصومہ ایک ایسی بیٹی ہیں اہل بیت کے گھرانے کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام رضا کی شہادت کے بعد خود شیعیان حیدر کرار اور دنیا میں جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں اس بی بی کے وجود اور برکت کی وجہ سے کس انداز میں اب یہ قوم کا شہر جو ہے علم اور حکمت کا شہر بن چکا ہے. اور بی بی کے بارے میں ملتا ہے کہ کم سنی میں ہی ایک تو امام رضا علیہ السلام کی شاگردی میں رہیں, دوسرا اپنے والد بزرگوار, کیونکہ ان کے بھائی کے ساتھ 20-28 سال کا فرق ہے اور مولا کافی بڑے تھے اپنی بہن سے, لہٰذا ان کی تربیت میں کوشاں رہے. تو ایک مرتبہ نقل ہے کہ ایک کارواں آتا ہے کسی علاقے سے مسائل پوچھنے کے لیے اور خمس کا مال امام کے حوالے کرنے کے لیے. امام رضا بھی موجود نہیں تھے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی موجود نہیں تھے, تو اب مسائل پوچھنے ہیں اور امام کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے, تو بی بی کا سن اس وقت 7 یا 8 سال ہے، اور بی بی نے ان مومنین سے فرمایا کہ آپ اپنے مسائل کو ذکر کریں، میں ان کا جواب دیتی ہوں. پہلے تو لوگ ذرا پریشان ہو گئے، لیکن جب اصرار پر اپنے سوالات کو پوچھتے ہیں تو ایک ایک کر کے بہترین انداز میں بی بی نے جواب دیے. جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک یہ خبر پہنچتی ہے تو 3 دفعہ فرماتے ہیں تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے. اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ آئمہ علیہ السلام کی روایات کے مطابق جس نے جناب معصومہ کی زیارت کی گویا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی ہے. تو اگر ہم خود مقام دیکھیں تو اصل تعریف کس کی طرف پلٹتی ہے؟ آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف، کہ جنہوں نے اس انداز میں اپنی اس بیٹی کی جو ہے تربیت کی ہے. اور جناب نجمہ خاتون کی عبادت کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو بی بی نے جو ہے دائی کا سوال کیا کہ ایک دائی بلائی جائے تاکہ اس بچے کو دودھ پلایا جائے. پوچھا لوگوں نے کہ کیا آپ بیمار ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتی ہیں نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ میرے لیے کچھ ایسے اذکار تھے اور کچھ ایسی نمازیں تھیں، مستحب نمازیں، جن کو میں ادا کرتی رہتی تھی اور مجھے عادت ہو گئی تھی. اب اس بچے کی وجہ سے میں اس کے کاموں میں مشغول رہتی ہوں اور اپنی اس عبادت میں دیکھ رہی ہوں کہ کمی آ رہی ہے، لہٰذا اس امر میں میں کسی اور کی مدد چاہتی ہوں تاکہ میری وہ نمازیں، وہ عبادات اور وہ اذکار جو ہیں اپنی جگہ پر باقی رہیں. تو یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اولاد صالح کو معاشرے کے حوالے کریں تو ہم نے اپنے اعمال کو کتنا اچھا بنانا ہے، خدا سے اپنے رشتے کو کتنا مضبوط بنانا ہے، کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہم اس اولاد کے حوالے سے فائدہ ہی فائدہ اٹھائیں. دنیا میں اولاد صالح ہے اور آخرت میں صدقہ جاریہ بن جائے ہم سب کے لیے.
جی بالکل، بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. یہ جس طرح بھی آپ بتا رہی تھیں کہ جب انسان خدا نے متعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو خدا نے متعالی بھی اس کے شکر کے مقابلے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. تو یعنی آپ یہاں پر ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ آیا خدا متعالی ہمارے شکر کا محتاج ہے؟
پروردگار عالم ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے.
جی بالکل.
اور اس کی ذات مبارک جو ہے کسی بھی حوالے سے کسی قسم کی نیاز مندی اپنے وجود میں نہیں رکھتی.
جی.
بلکہ یہ شکر ادا کرنا، جیسے کہ ہم آیات قرآن میں دیکھتے ہیں کہ سراسر ہمیں خود فائدہ پہنچ
جی
رہا
بالکل.
ہے، خدا فرماتا ہے تم شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اور ایک عظیم نعمت جس کے حوالے سے تھوڑا سا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی، البتہ یہ بھی نعمت باطنی کے زمرے میں آتا ہے.
جی.
سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند عالم فرما رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم وخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خدا فرما رہا ہے، میں اگر مختصر کروں، آج میں نے تمہارے لیے نعمت کو تمام کر دیا. یہ پروردگار عالم کا احسان اور فضل ہے. یہ نعمت کون سی ہے؟ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. یہ نعمت آئمہ علیہ السلام کا وجود ہے. خود امام علی علیہ السلام میدان غدیر میں اس آیت کے اعلان کے بعد رسول خدا کے جانشین ٹھہرتے ہیں ظاہری طور پر. تو آئمہ علیہ السلام کی ہستی اتنی عظیم نعمت ہے کہ آج اگر سب اس طرح سے پیروکار ہوتے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا اور اس طرح سے ایمان رکھتے ان پر جیسا کہ رکھنا چاہیے تھا، تو یقین جانے مسلمانوں کو پوری دنیا میں وہ قدرت نصیب ہوتی، وہ سلطنت نصیب ہوتی، وہ آرام و آسائش ملتا کہ جیسے اس کی مثال ہم پہلے زمانے جناب سلیمان میں دیکھ چکے ہیں کہ جناب سلیمان کے زمانے میں پروردگار عالم نے نعمت کو یوں تمام کیا کہ ہر چیز کو آپ کے لیے مسخر کر دیا. البتہ وہاں پر اجبار تھا، جنات آپ کے اختیار میں، جو نافرمانی کر رہے ہیں ان کو غل و زنجیر میں بند کیا، پرندے چرندے ہر چیز آپ کے اختیار میں، لیکن اس کے بعد جو ہے اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کا راستہ انتخاب کرتا ہے. آئمہ علیہ السلام وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ابو حنیفہ یہ سمجھے قرآن کی اس آیت سے جہاں پر ہے ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم، کہ پس اس دن جو ہے تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ سمجھے اس سے مراد کھانا پینا ہے، جو ہم رزق استعمال کرتے ہیں پروردگار عالم کے دیے ہوئے ان ارزاق کے حوالے سے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایک کریم شخص کے گھر جاؤ, یہ کریم تمہیں اپنا مہمان بنائے, اس کے بعد پھر تم سے پوچھے کہ اچھا آپ کتنا پانی پیا اور کتنا کھانا کھایا, مجھے اس کا حساب و کتاب دو. تو ابو حنیفہ کہنے لگے نہیں, وہ تو پھر ایک بخیل انسان ہے. تو مولا فرماتے ہیں کیا پروردگار عالم بخیل ہے کہ وہ جو ہے اپنے رزق کے حوالے سے سوال کرے گا, یہاں پر پوچھتا ہے تو پھر اس سے کیا مراد ہے اس نعمت سے کہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. فرمایا مولا نے کہ اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں اور ہماری محبت اور چاہت ہے. بس یہ نعمت عظیم کہ اگر ہم اس نعمت کا پاس رکھتے ہیں تب بھی ہمیں خود ہی فائدہ ہے, اور اگر کفران کرتے ہیں تو نقصان ہمیں خود ہی. پروردگار عالم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, بلکہ یہ تمام نعمتیں بھی اسی کے خلق کردہ جو ہیں مخلوقات ہیں, اور نورانی انوار کی شکل میں زندگی میں ساری زندگی اسی کی بندگی کی ہے. مولا علی علیہ السلام کی عبادات دیکھ لیجئے, 500 نخل ہیں آپ کے نخلستان میں, ہر نخل کے نیچے ہر رات 2 رکعت نماز اور 1000 رکعت نماز ہر رات آپ ختم کر رہے ہیں. تو یہ ہستیاں تو ساری زندگی پروردگار عالم کے لیے بہترین بندگان کی صورت میں رہی ہیں. خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھ لیجئے. تو پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی نعمتوں کے حوالے سے معرفت حاصل کریں. اگر ظاہری نعمتیں ہیں تب بھی ہمیں معرفت حاصل ہو تاکہ خدا تک پہنچ سکیں, اگر باطنی نعمتیں ہیں تب بھی ان کی قدر کریں تاکہ ہماری آخرت جو ہے بہترین زندگی ہو, اور اگر ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں سراسر ہمیں خود ہی فائدہ ہے. اور انشاءاللہ کل کو جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو بھی ہو اور ان کی ہمسائیگی میں پروردگار عالم ہمیں جگہ بھی دے انشاءاللہ.
جی بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا. تو اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اور یہیں پر آپ سے میں خدا حافظی کرتی ہوں. اور جی خدا حافظ. ناظرین کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام؟ امید کرتی ہوں ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا, اور ہمیں آپ کے لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک, پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. آئی ناظرین اپنے مہمان سے ایک اور سوال کرتے ہیں. جی معصومہ صاحبہ, پہلے آپ نے شکر گزاری کے بارے میں بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا. تو یہاں پر جب آپ والدین کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ چونکہ والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں, جو کچھ والدین انجام دیتے ہیں بچے بھی وہی سیکھتے ہیں, تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بیشتر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ والدین کو کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ کل معاشرے میں بہترین جو ہیں بچے ثابت ہو سکیں اور معاشرے کے لیے بہترین سرمایہ بن سکیں. تو والدین کس طرح اپنے بچوں کی یہاں پر تربیت کریں تاکہ ان کو بچپن سے ہی شکر گزاری اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ آ جائے.
جی اس میں کہ والدین جو ہیں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں, خداوند عالم کی معرفت بچوں کے دلوں میں ڈالیں. اور اس معرفت کو ہم کیسے ڈالیں, اس کے لیے جواب یہ ہے کہ جتنا بھی ہم کوشش کریں وہ کوشش یہ ہو کہ بچوں کو احساس دلایا جائے عمل کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی, معنوی زندگی. جب تک ہمارے کردار میں ہمارے ایمان میں عمل نہیں پایا جائے گا ہم کہیں تک نہیں پہنچ سکتے. خالی زبانی کلامی دعوے کرنے سے انسان کہیں تک نہیں پہنچ سکتا. خود ہماری جو ذاتی زندگی ہے, میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں کہ خود اپنی جب ہم زندگیوں کی طرف نظر کرتے ہیں, ماں گھر میں صبح سے شام تک جو ہے محنت کرتی ہے اور گھر کو بنا سوار کر رکھتی ہے. اب رات کو یہ بچے اسکول سے یا ٹیوشن سے فارغ ہو کر جب گھر میں وارد ہوتے ہیں تو 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے گھر بکھیرنا شروع کر دیا اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا. یہاں پر وہ والدہ جو صبح سے محنت کر رہی ہے اور جس کے جذبے کے سامنے کوئی اور جذبہ مقابلہ نہیں کر سکتا مامتا کا، یہی ماں غصے میں آ جائے گی اور بچوں سے کہے گی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی. بچے کہیں گے ماں ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے ہاتھوں کو چومیں، اسے پیار کریں. لیکن والدہ کہے گی اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر یہ گھر سمیٹو، اتنا آپ نے اس گھر کو جو ہے خراب کر دیا، بکھیر دیا. بچے کہیں نہیں ہم گھر نہیں سمیٹیں گے، لیکن ہمیں آپ سے بہت محبت ہے. یہی ماں کبھی کبھی بچے کے منہ پر تماچا مار دیتی ہے کہ یہ کیسی محبت ہے، آپ زبان سے تو اظہار کرتے ہو لیکن عمل میں ثابت نہیں کرتے. اس چیز کو ہم خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی قاعدے قانون کو ہم خدا تک لے آتے ہیں، آئمہ علیہم السلام تک لے آتے ہیں کہ آئمہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں نماز کے مصلے پر جان قربان کر رہے ہیں، لیکن ہم مومن نماز کے قریب نہیں جا رہے. رسول خدا جو ہیں فرما رہے ہیں خدا کی احکامات کی پیروی کرو، ہم احکامات سے دور ہیں. پروردگار عالم جس چیز کو ہم سے توقع کر رہا ہے ہم بالکل اس کے برخلاف چلتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ خدایا آپ ہمیں معاف کر دو، یا رسول اللہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں، یا امام حسین ہمیں آپ سے ہی بہت محبت ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک انسان عمل کے دامن کو نہ پکڑے. والدین کے حوالے سے دنیا کے بہترین والد کا ذکر کروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور واقعاً ہم تمام مسلمانوں کی جانیں قربان ہیں آپ کے نام پر. آج کل اگر آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ جس انداز میں بے حرمتی ہوئی ہے ہمارے نبی کے حوالے سے، تو ہم تو کبھی اس چیز کو نہ برداشت کر سکتے ہیں اور نہ کریں گے، اور یہی چیز ہم اپنی اولادوں میں منتقل کریں گے کہ رسول خدا کے نام پر ہماری عزت، جان، آبرو، ناموس، ہر چیز قربان ہے. آپ اپنی چہیتی بیٹی سے کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے فاطمہ، اے میری بیٹی، قیامت کے دن میدان محشر میں جب آنا تو اپنے اعمال کے ساتھ آنا. فاطمہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر اعمال کے آ جاؤ اور یہ سمجھو کہ میں اللہ کا نبی، نبیوں کا سردار، تمہاری شفاعت کر دوں گا، اس لیے کہ شفاعت میرے ہاتھ میں ہے. اے فاطمہ اگر آنا تو اعمال لے کر آنا.
ایکسکیوز می، یہاں پر مجھے ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آئی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. چونکہ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول خدا سے محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں خدا سے محبت ہے، تو یہ محبت صرف ہمارے دعوے کی حد تک ہے. معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو لوگ اسی طرح کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے رسول خدا سے، آئمہ معصومین سے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی زیادہ روشنی ڈالیں کہ کس طرح اس محبت کو ہم عمل میں بھی ظاہر کریں کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں. کیا صرف خالی محبت ہی کافی ہے؟
جب تک یہ باور ہمارا ختم نہیں ہوگا کہ خالی زبان کا دعویٰ جو ہے ہمارے دین کے مکمل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اور عمل جو ہے وہ زندگی کا حصہ رہے گا تو ہم کہیں تک پہنچ سکتے ہیں، تب تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے. معاشرہ یہ سمجھ بیٹھا ہے، اسی لیے میں نے بچوں سے شروع کیا کہ آج کے زمانے میں والدین کا فرض ہے پہلے خود، اس کے بعد اس چیز کو بچوں میں منتقل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے قانون میں بھی ہم ایسے ہی ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، لیکن ایسے ہی ہیں، عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے. اور اسی طرح سے جیسے میں بیان کر رہی تھی.
جی بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت نکات کی جانب اشارہ کیا، یہیں پر آپ سے خداحافظی کرتی ہوں. ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام؟ امید کرتی ہوں پچھلے پروگرام کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے تجاویز اور مشوروں کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک آپ کو خدا کی امان میں دیتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.